بسم الله
قال الدنيا وما أنا والدنيا إلى كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أبواه أحمد والترمذي
وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا سوئے ایک چٹائی پر، گھاس کی ایک میٹ چٹائی پر. فقام، پس جب آرام فرما کر اٹھے، وقد اثر فی جسدہ، تو اس کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں تھے. چٹائی آپ سب لوگ نے دیکھی ہوگی، جب آدمی اس پر لیٹتا ہے کچھ دیر تک تو اس کی نشانیاں بدن پر ہوتی ہے. وہ دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ متاثر ہوئے کہ اللہ کے لاڈلے نبی، سید الاولین والآخرین، کتنا اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مجاہدہ، یہ سادگی. فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر اے اللہ کے رسول، لو امرتنا، اگر آپ ہمیں حکم فرمائے، ان نبسط لک، کہ ہم آپ کے لیے اچھا خاصا بستر بنائے، یعنی موٹا گھدا والا اچھی طرح. اور روایات میں آتا ہے کہ فارس اور روم کے بادشاہوں جو باطل پر ہے لیکن وہ اتنے آرام میں رہ رہے، اور آپ اللہ کے سچے نبی، اور آپ کا یہ مجاہدہ، آپ کا یہ تکلیف اٹھانا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ونعمل، اور آپ کے لیے طرح طرح سے کے انتظامات ہم کرتے ہیں، آپ کے لیے، آپ کے آرام، آپ کے آرائش کے لیے ہر قسم کی سہولتیں ہم کرتے آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بیان فرمائی، مالی ولی دنیا، کیا ہے مجھے، کیا ہے اس دنیا کے ساتھ، کیا مجھے لینا دینا ہے، دنیا سے میرا کیا تعلق ہے. وما انا والدنیا، نہیں ہوں میں اور یہ دنیا، الا کراکبین، مگر ایک سواری کے طرح سے، جو سواری کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تھک جاتا ہے، اس کا جانور بھی تھک جاتا ہے. استظل تحت شجرتین، پھر تھوڑی دیر سایہ پکڑتا ہے کوئی درخت کے نیچے، ذرا آرام کر لیتا ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، تھوڑی دیر کچھ آرام کر لیے، جانور کو بھی آرام دے دیا. ثم راحا، پھر وہ اس کو راحت پہنچی، اور یہ چلے پھر، وہ ترک کہا، اور اس کو چھوڑ دیا. تو دنیا کی نسبت یہی ہے کہ کچھ نفع اٹھانے کی جگہ ہے، کہ آدمی اپنی ضروریات کو پوری کرے، دنیا اس کے لیے ہے، اور اپنا منزل مقصود آخرت، وہ آدمی کو نہ بھولنا چاہے. ہر آدمی جانتا ہے، جو بھی آتا ہے دنیا میں، کہ مرنا ہے، جو بھی آیا سب مرتے گئے، تو مجھے بھی مرنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ راہ گزر ہے، گزرنے کی جگہ ہے، یہ ایک ٹرانزٹ لاؤنج ہے. جیسے کہ کوئی مسافر سفر کرتا ہے، کوئی ٹرانزٹ لاؤنج میں جاتا ہے، تو وہاں ٹرانزٹ لاؤنج میں وہ اگر بے وقوف آدمی ہو اور کہتا ہے کہ یہاں کی کرسیاں یہ پرانی ہو گئی، میں نئی کرسیاں رکھتا ہوں، یہاں کے قالین جو ہے وہ پرانے ہو گئے، اور میں نئے قالین رکھتا ہوں، یہاں تختے نہیں ہیں، میں تختے لگاتا ہوں، اور وہ ٹرانزٹ لاؤنج میں شاید پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ اس ایئرپورٹ میں جائے گا، اس کو چھوڑے گا دو گھنٹے کے بعد، چھ گھنٹے کے بعد، جتنا اس کا ٹرانزٹ ہے، پھر آگے کی جہاز میں وہ چلا جائے گا، اور یہ سب تیاری. تو کوئی ایسا بے وقوف آدمی دنیا نہیں، تو آدمی کو جاننا چاہیے دنیا بھی ٹرانزٹ لاؤنج ہے. ہم یہاں صرف ٹرانزٹ کے لیے آئے، ہم آئے عالم ارواح سے، یہاں کچھ دن رہیں گے، پھر یہاں سے چلے جائیں گے عالم آخرت کے طرف کے لیے. تو یہ ایک ٹرانزٹ لاؤنج ہے، تو بے وقوف ہے وہ آدمی جو سب تیاری کرتا ہے، جس کو جانتا ہے مجھے پیچھے چھوڑ کے جانا ہے. اور ہماری شیخ رحمت اللہ نے فرمایا، جس دنیا سے ہمیشہ کو جانا، جس دنیا سے ہمیشہ کو جانا اور پھر لوٹ کے کبھی نہیں آنا، جس دنیا سے ہمیشہ کو جانا اور لوٹ کے پھر کبھی نہ آنا، تو یہ ہے دنیا کی مختصر زندگی، تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہرنا ہے پھر چلا جانا ہے. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائے کہ مسافر جو ایک درخت کے نیچے سایہ پکڑتا ہے، اس کو آرام مل گیا پھر وہ آگے چلتا ہے. تو اسی طریقے سے دنیا ہے. وہ تو مالی ولی دنیا، یہ ماں یا تو استفہامیہ ہے کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، دنیا کیا ہے، یا دنیا یہ ماں نافیہ ہے کہ نہیں ہے میرے لیے دنیا کے ساتھ کوئی تعلق، دنیا سے مجھے کو کیا تعلق. جیسے کہ کوئی بھیک مانگنے والا بھیک مانگتا ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، یہ کہتا ہے. تو ہمارے بزرگ نے فرمایا یہ جو یہ ماں کہتا ہے، یہ ماں نافیہ نہیں کہ نہیں میرے دل میں سوائے اللہ، لیکن یہ ماں مصدریہ ہے، جو کچھ میرے دل میں ہے وہ غیر اللہ ہے. اگر اس کے دل میں اللہ ہوتا تو وہ بھیک نہیں مانگتا، لیکن اس کے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے. جی
امام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اضبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاد ذو حظ من الصلاة احسن عبادة ربه واطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار اليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقد بيده فقال حجلت منيته قلت اواكيه قل تراثه رواه احمد والترمذي وابن ماجه.
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے، قال اخبت الاولیاء اندی، سب سے زیادہ جس پر میں غبطہ کرتا ہوں، غبطہ یہ بہت قریب ہے حسد کے. حسد یہ ہے کہ آدمی کسی پر اس نظر سے دیکھتا ہے کہ جو نعمت اس کو ملی وہ نعمت چھین لی جاوے، چلی جاوے، مجھے وہ نعمت ملے یا نہ ملے. اور غبطہ کہتے ہیں کہ جو نعمت اس کے پاس ہے کاش اللہ مجھے بھی وہ نعمت عطا فرمائے. جیسے کہ کوئی آدمی ماشاءاللہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے اور آدمی دل میں یہ چاہتا ہے کہ اگر میں بھی ایسے اچھا قرآن پڑھوں، کوئی عبارت بہت اچھی پڑھتا ہے تو دل میں آتا ہے کہ میں بھی ایسے اچھی عبارت پڑھوں، یہ ہے غبطہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخبتو، سب سے زیادہ جس پر میں غبطہ کرتا ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں، اور اولیائی سب میرے یعنی قریبی دوست، اولیاء جو میرے ہوتے ہیں، جو میرے بہت قریب ہے، اور وہ سب نیک لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے. تو ان تمام نیک لوگوں میں جو سب سے زیادہ جس پر میں غبطہ کرتا ہوں اور میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں، وہ کون ہے؟ میری نزدیک عندی لمؤمنون، ایسے مؤمن ہے کہ خفیف الحاد قلیل المال والعیال، الحاد قلیل المال والعیال، کہ اس کے پاس مال بھی تھوڑا ہو اور اس کے خاندان والے گھر والے بھی تھوڑے ہو. یعنی بہت سے ایسے نیک لوگ جنہوں نے شادی بھی نہیں کی، ان کی کوئی اولاد نہیں، نہ تو وہ کوئی ملازمت کرتے ہیں، بہت سے ایسے جماعتوں میں پھرتے رہتے ہیں، خانقاہوں میں رہتے ہیں، دارالعلوموں میں رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں وہاں. تو ایسے لوگ جن کا یعنی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، خفی وحظ من الصلاة، اور اس کو اچھا حصہ ہے نمازوں سے، یعنی نمازوں خوب پڑھتا رہتا ہے، نمازوں کو خشوع خضوع دھیان والی اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے، نماز کا اس کو بہت اچھا وافر حصہ ملا ہے. احسن عبادت ربہ، اور اپنے رب کی عبادت کو بطریق حسن احسن کرتا ہے، جس کو صفت احسان کہتے ہیں، یعنی ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ اللہ کی عبادت ایسا کرتا ہے، یعنی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، آخرت سے دین سے اس کو واسطہ اور تعلق. اور ہمیشہ ماشاءاللہ ایسے لوگ رہتے ہیں اور ان کی بہت قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے، ان سے محبت کرے. ربی و اطاعہ فی السر، اور یہ صرف ظاہر میں عبادت نہیں کرتا ہے لیکن تنہائی میں چھپے ہوئے وہ بھی اس میں بھی وہ اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے. اطاعت رب. وکان غامضا فی الناس, اور یہ گمنام ہو لوگوں میں, لوگ ان کو جانتے بھی نہیں. جیسے کہ آپ کوئی بھی مرکز میں بھی جاؤ, شب گزاری میں, اجتماع میں, بہت سے ایسے لوگ ہیں کوئی ان کو جانتے بھی نہیں, لیکن ماشاءاللہ ان وہ اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں. بہت سے اور بھی جگہوں پر, گاؤں میں, مسجدوں میں لوگ آتے ہیں, بہت سے لوگ کوئی ان کو کوئی شمار میں نہیں لے آتے, کوئی ان کی طرف کوئی یہ نہیں کہتے یہ بڑا نیک آدمی ہے, لیکن اس کا یہ سب, اس کی یہ سب صفات, تو یہ بہت ماشاءاللہ اس کا مقام ہے اللہ تعالی کے نزدیک. غامضا فی الناس, لا یشار الیہ بالاصابع, اس کے طرف اشارہ نہیں کیا جاتا ہے انگلیوں کے ساتھ کہ یہ فلا آدمی ہے, یہ فلا مولانا ہے, مفتی صاحب آئے, حضرت والا آئے ہیں, کوئی اسے ان کے طرف اشارہ بھی نہیں کرتے. البتہ یہاں دو چیزیں ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشہور ہونا اور ہے اور مقبول ہونا اور ہے. بعض لوگ مقبول ہوتے اللہ تعالی کے یہاں, مشہور نہیں ہوتے, کوئی ان کو نہیں جانتے, گمنام رہتے ہیں, کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتے, کوئی کبھی ان کا کوئی بیان بھی نہیں ہوتا, کوئی وہ قرات بھی نہیں پڑھتے, کوئی کچھ نہیں, ایسے عام ہی آدمی ہوتا ہے لیکن اللہ کے یہاں مقبول. بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں, سب ان کے طرف اشارہ, بڑا ان کا چرچا ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں, مشہور ہے مقبول نہیں. اور بعض لوگ مقبول بھی ہے مشہور بھی ہے, کہ وہ یعنی سب لوگ میں جانے ہوئے بھی ہے, لوگ ان کو جانتے بھی ہے, لوگ ان کا تعارف بھی کرتے ہیں, اور ان کے صفات ایسے کہ وہ اللہ کے یہاں مقبول بھی. اور بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کا مشہور ہونا فرض ہے اور ان کا مقبول ہونا بھی لازمی ہے, جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ہر نبی آتے اور فرماتے انما انا رسول ربی, کہ میں بھیجا گیا ہوں, میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے, کہ میں نذیر ہوں, مبین نذیر و مبین ہوں. تو رسول کو اپنے آپ کو چھپانا حرام ہے, کہ وہ اگر رسول یہ سمجھے کہ میں گمنام رہوں, کوئی مجھے نہ جانے, میں ایک گوشہ میں رہوں, ایک غار میں رہوں اور میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں, تو یہ اس کے لیے حرام ہے. اس کو دین کا کام کرنا ہے, پیغام پہنچانا ہے. ایسے ہی عالم کے لیے بھی, جہاں ضرورت ہو تو عالم اس کو ظاہر بھی کرے میں عالم ہوں. مثلا آپ سفر کرتے ہو چار پانچ آدمی, اور آپ عالم ہو, دوسرے آپ کے ساتھ جو ہے وہ عالم نہیں ہے, غیر عالم ہے, نماز کا وقت آتا ہے اور کوئی اور آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے, تو اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہے میں عالم ہوں, میں نماز پڑھاؤں گا, کیونکہ آپ مسائل کو زیادہ جانتے ہو, آپ حافظ ہو, آپ قاری ہو, آپ زیادہ صحیح پڑھو گے, تو آپ کے لیے وہاں اپنے آپ کو چھپانا جائز نہیں ہے. وہاں ایسے ہی آپ کہیں کوئی سفر کرتے ہو یا جہاں بھی ہو, اور چار پانچ آدمی اور کوئی مسئلہ چھیرا, اور کوئی آپ بحث کرتے ہیں, اور کتنے جو بالکل ناجاہل ہوتے ہیں اور وہ سگریٹ پیتے ہیں, وہ اپنا وہ فتوا دیتے ہیں, تو اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہے دیکھو میں عالم ہوں, میں پڑھا ہوا ہوں, مسئلہ اس طریقے سے ہے جو آپ بیان کرتے ہو وہ بالکل غلط ہے, مسئلہ اس طریقے سے ہے. تو کبھی اپنے آپ کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے, لیکن یہ عند الضرورہ, ہر وقت نے اپنے آپ کو سب کو بتایا کہ میں عالم ہوں, میں نے فلاں مدرسہ سے پڑھا, فلاں اساتذہ سے میں نے پڑھا, اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں ضرورت ہو تو اپنے آپ کو نہ چھپائے, حق بات کو ظاہر کرے. بہت سے لوگ ایسے شادیوں کے موقع میں خصوصاً, اور بھی ایسے مواقع غلط کام ہوتا ہے, تو وہ کہتے کہ مجھے بولنا نہیں تھا کیونکہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا. وہاں آپ کا بولنا ضروری ہے کہ آپ کہیں یہ گانا بجانا یہ حرام ہے, مناسب انداز سے لوگوں کو بتاؤ, وہاں بے پردگی ہو رہی ہے, وہاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بتائیں, اور آپ نہ بتا سکے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے, آپ وہاں نہ رہے. آپ کا وہاں رہنا یہ ایسے کہ آپ کی اجازت ہے ان تمام کاموں میں, اور پھر آپ بھی ان گناہوں میں شامل ہوتے ہو. تو یہ بھی جانو کہ مقبول ہو ہونا اور چھپے رہنا یہ بہت اچھی چیز, لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں. جو پیشوا ہے اور مقتدا ہے قوم کے, ان کو اپنے آپ کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن دل میں وہ کوئی برائی نہ رکھے کہ میں برا ہوں, لوگ میری تعریف کرے وغیرہ. وہ یعنی عاجزی انکساری ان کے دل میں ہو, لیکن جہاں ضرورت ہو اپنے آپ کو ظاہر بھی کرے, اور دوسروں سے کہے تم کیا جانتے ہو, تم نہیں جانتے ہو, تم خاموش رہو. اور نادان لوگ اس کو تکبر سمجھتے, حالانکہ وہ تکبر نہیں ہے, وہ اظہار حقیقت ہے, اور جہاں ضرورت ہو اظہار حقیقت کی تو آدمی کو اس کو بیان کرنا چاہیے. تو بہرحال اس کو سمجھنے کے بعد جو آدمی ایسا رہتا ہے کہ کوئی ان کی طرف انگلی سے اشارہ نہیں کرتا ہے, یعنی جیسے کہ بیان سے پہلے علماء کا تعارف ہوتا ہے, یہ فلاں قاری ہے, یہ فلاں مولانا ہے, جہاں ضرورت ہو ٹھیک ہے, جہاں ضرورت نہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو آدمی ایسا ہے کہ بالکل گمنام چھپا ہوا, وکان رزقہ کفاف رزقہ کفافن, اور اس کی روزی اس کے لیے کفاف ہو, کفاف کافی ہو, نہ زیادہ ہو جو اس کو اٹھا کے سب میں چلنا پھرنا ہوتا ہے, اور نہ کم ہو کہ پریشان ہو, جس اتنا کہ اس کے لیے کافی ہو. فصبر علی ذلک, اور وہ اس پر صبر کرتا ہے, قناعت کرتا ہے, جو مجھے ملتا ہے یہ ماشاءاللہ میرے لیے بہت کافی ہے. ثم نقد بیدہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکی لی اپنی انگلیوں سے, جیسے کہ یہ ایسے انگلی کو ایسے مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکی ماری ایسے بیدہ, فقالت اجلت منیتہ, کہ جلدی آگے اس کی موت. ایسے یعنی موت میں کوئی لمبا چوڑا, کوئی سکرات نہیں, کوئی ہاسپٹل میں دو تین مہینے میں نہیں رہے, کوئی انٹینسو کے کچھ نہیں, ایسے ہی چلتے پھرتے, ایسے ہی گر گئے, بیٹھ گئے, مر گئے, ختم ہو گئے. ایسے آدمی منیتو قلت بوا کی ہی, اس کے رونے والے بہت کم, یعنی اس کے خاندان والے, جیسے شروع میں بتایا کہ وہ یعنی اس کے فیملی بھی کم ہو تو اس کے رونے والے بھی کم. قل تراسو ہو, اور کم ہے اس کے وارث, جو لوگ جن کو میراث ملے گا جب ان کے فیملی ہی کوئی نہیں, بہت کم, اور اس نے چھوڑا بھی کچھ نہیں, اس کے پاس مال بھی نہیں تھا اور اس کے خاندان والے بھی نہیں, تو بہت مبارک ہے آدمی. وہ ایسا مبارک کہ اخبت اولیاء عندی, کہ ایسا آدمی جو ایسی زندگی گزارے. لیکن اب پوری امت ہی ایسے ہو, کوئی امامت کے لیے بھی نہ جائے, کوئی کہے کہ نہیں میں امامت کے قابل نہیں, پھر کیسے نماز ہوگی. ایک جگہ جلسہ ہوا, اب جو ایم سی تو آتا ہی نہیں, وہ یعنی مارے شرم اور توازو میں وہ بیٹھا ہوا, اب سب لوگ بیٹھے ہیں, کوئی سب انتظار کرتے ہیں, تو ایسے وہاں وہ جائز نہیں ہے. جہاں آپ کی ضرورت ہے, آپ کو اذان دینی ہے, تو آپ کہتے کہ نہیں میں مشہور ہو جاؤں گا, لوگ میری اذان بہت پسند کریں گے. اب کوئی اذان کے لیے بھی نہیں چاہتا, کوئی امامت کے لیے بھی نہیں چاہتا, کوئی سبق پڑھانے کو تیار نہیں, نہیں میں مشہور, میں استاد ہوں, میں حدیث کا استاد ہوں, سب لوگ میں مشہور ہو جاؤں گا, نہیں میں نہیں پڑھاتا, تو یہ بھی غلط ہے. لیکن بعض ایسے بھی حضرات امت میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے جو بالکل گمنام, یہ بہت ہی مبارک اشخاص ہے, اور جن کو اللہ تعالی مشہور کرے اور وہ مقبول بھی ہو تو کیا اس کا کہنا, جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے ائمہ فقہ, ائمہ حدیث, اگر امام بخاری پوری کتاب لکھے اس کو چھپا دیتے کہیں, جیسے شیعوں کا امام, ان کا وہ بھی چھپے ہوئے, ان کا قرآن بھی چھپا ہوا, تو لوگوں کو کیسے فائدہ ہوگا, کوئی فائدہ نہیں. اور یہ تمام امام ابو حنیف رحمہ اللہ, تمام ائمہ, اگر وہ لوگ کہتے کہ نہیں ہم اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے, امت کا کتنا نقصان ہوتا. تو بعضی جن کا یہ حصہ ہے اللہ نے رکھا کہ وہ مشہور بھی ہو اور وہ اللہ نے ایسے صفات دے کہ وہ مقبول بھی ہوتے ہیں, لیکن مشہور ہونا اور اگر مقبول نہ ہو تو یہ بہت خطرناک. جو آدمی اپنے آپ کو برا کرنا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کرے, میری برائی ہو, ہر جگہ ہر وقت میرا بیان ہو, میں آگے ہو, لو سب لوگ میری بات سنیں, تو یہ بہت ہی خطرناک ہے. جی.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي ليجعل لي ضحى مكة ذهبا, فقلت لا يا رب, ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تبرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. رواه أحمد والترمذي.
یہ بھی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا میرے رب نے مجھ لیجعل لی بطحا مکہ، کہ مکہ کے سنگریزوں کو، مکہ کی نالیا کو جو فاروز ہوتے ہیں جہاں سے پانی چلتا ہے اور پھر وہاں کنکریاں رہتی ہے پانی کے بہ جانے کے بعد، اور تو وہ تمام کنکریاں وغیرہ وہ سنگریزوں کو اللہ نے مجھ پر پیش کیا کہ میں اس کو آپ کے لیے سونا بنا دوں. علامہ ابو سعیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ نے پیش کیا کہ مکہ کے پہاڑوں کو میں آپ کے لیے سونا بنا دوں، اور جہاں بھی آپ جائیں وہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا. اور اس میں ایک عجیب بات ہے کہ یعنی پیسوں، سب سے زیادہ پیسوں کی ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، کیونکہ دین کو پھیلانا تھا پوری دنیا میں. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہا سے نکاح ہوا تو آپ تو انہوں نے سب اپنے زیورات وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے سب دین پر خرچ کیا، غریبوں کی مدد، دین کو پھیلانے میں، لوگوں کو کھانا کھلانے میں. تو دین کے پھیلانے میں آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے. اس زمانے میں مدرسہ بنانے میں، ملکوں میں جانے کے لیے سفر کرنے میں، اور غریبوں کی مدد کرنے میں، یہ سب پیسوں کی ضرورت. لیکن دنیا وجود میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، لولاک لما خلقت الخلق. تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین والوں کو پیسوں سب سے زیادہ ضرورت، صحیح استعمال خرچ کے لیے دین والوں کو ہے، لیکن دنیا دین کے خاطر ہے. تو آدمی جو، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دنیا کے محتاج ہو جب دنیا آپ کے صدقے میں وجود میں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے صدقے محتاج نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا میں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے بتائے مکہ کو پیش کیا کہ ہم ان کو آپ کے لیے سونا بنا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت لا یا رب، اور یہ کتنا ادب بھی اس میں، نہیں اے میرے پیارے اللہ، میں ایسے نہیں پسند کرتا ہوں. اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز ہدیہ میں دیا تو اس کا انکار کرنا بھی مناسب نہیں، لیکن جہاں انکار کرنا ہو تو ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ آدمی اس کو رد کرے، انکار کر دے. فقلت لا یا رب ولکن اشبع یوما واجوع یوما، ایک دن میں سے شکم سیر ہوں، پیٹ بھر کے میں کھاؤں، آپ کا شکر ادا کرو، ایک دن میں بھوکا رہوں، پھر آپ کے طرف تضرع کرو، آپ کے طرف التجا اور دعا کرو، آپ سے مانگو، اور یہ اللہ کو بہت پسند، شکر اور صبر. تو یہ دو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی سکھائے، نعمت ملے تو شکر ادا کرو، اتراؤ مت، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو مایوس مت ہو، صبر کرو اس وقت. تو یہ راستہ بتا دیا. فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ، پھر جب مجھے بھوک لگے اور بھوک کی تکلیف مجھے پہنچے تو میں آپ کے طرف تضرع کرو، انکساری کرو، التجا کرو، آپ سے بھیک مانگو. وہ ایک آدمی جو بہت متکبر جبار تھا، اللہ تعالی نے فرمایا بندہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو اس نے کہا کہ انا وانت انت، کہ میں ہوں، میں بھی میرا مقام رکھتا ہوں، میں بھی کوئی بادشاہ ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، اور آپ ہو، آپ رب العالمین ہو. پھر اللہ نے حوادث ان پر بھیجے، حالات، تکالیف. پھر اللہ نے پوچھا تو کون ہے، میں کون ہوں، اس نے کہا پھر بھی انا وانت انت، کہ میں ہوں اور تو آپ ہو. پھر اللہ نے اس کو بھوک کی تکلیف میں مبتلا کیا، اور پھر اس کو پوچھا کہ اب بتاؤ کون، تم کون ہو، میں کون ہوں، تو انہوں نے کہا کہ انت ربی وانا عبدک، جب آدمی کو بھوک لگے پھر اس کا دماغ سیدھا ہوتا ہے, اور جب تک کہ بھوک نہ لگے اور بھوک کے تکلیف میں پھر آدمی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. اور اس وقت بہت سے حکم روزہ کے, ایک یہ بھی ہے مالدار لوگ جو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں تو روزہ میں ان کو بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ بیچارے غریب لوگ کیا ہر پورے سال ان پر کیا گزرتی ہے. ہم تو 12 گھنٹے 15 گھنٹہ 16-18 گھنٹے کے لیے بھوکے رہتے اور کتنا پریشان ہوتے, اور یہ لوگ, اور پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ افطاری کے وقت ہمیں کیا کچھ نہیں ملے گا دسترخوان پر, لیکن وہ بیچارے بھوکے وہ خواب میں بھی کھانا نہیں دیکھتے اور پورا سال ان کا, اور صرف وہ نہیں ماں باپ بیچارے ان کے بچے بھی, اور آدمی کو بچوں پر زیادہ ترس آتا ہے کہ یہ میرے پیارے معصوم بچے, کوئی کھانا ان کے لیے نہیں, ان پر کیا گزرتی ہے. تو یہ بھوک, تو یہ ہے بڑی حکمت ہے. فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ, جب مجھے بھوک لگے تو میں تضرع کرو آپ کے طرف التجا کرو, وَذَكَرْتُكَ اور میں آپ کو یاد کرو, وَإِذَا شَبِعْتُ اور جب میرا پیٹ بھرے, حَمِدْتُكَ تو میں آپ کی تعریف کرو, آپ کو وَشَكَرْتُكَ اور میں آپ کا شکر ادا کرو. تو یہ ہے کہ اور جو آدمی جس کے اندر کی حالت نہیں بنی ہوئی ہو تو جب بھوک لگتی ہے پریشانیاں ہوتی ہے تو وہ کفر کی طرف جاتا ہے. یکاد الفقر کفرا, کہ فقر جو ہے آدمی کو کفر تک بھی لے جاتا ہے اگر اندر کا نہیں, اندر کا بنا ہوا تو حالات آتے ہیں بھوک لگتی ہے آدمی اللہ کی طرف دوڑتا ہے, اور جس اندر کی حالت نہیں بنی ہوتی ہے اور ظاہر کی نعمتیں ملے کھانا وغیرہ عزت مکان وغیرہ تو آدمی تکبر کرتا ہے, شکر نہیں کرتا ہے, اللہ کی تعریف نہیں کرتا ہے. تو یہ ہے کہ آدمی کا اندر کا بنے تو جو بھی حالات خیر یا شر کا تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اور جس کا اندر کا نہیں بنا ہوا ہوتا ہے نعمت کوئی ملی تو اتراتا ہے فخر کرتا ہے, اور تکلیف آتی ہے تو پھر مایوس ہوتا ہے اور اللہ سے بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے, کفر میں مبتلا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہوتا تو مجھے کھانا ملتا, اللہ کہاں ہے, نعوذ باللہ, پھر ایسے کلمات آدمی بکتا ہے. جی
محصن رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب.
حضرت عبید اللہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں صبح کرے, جب اٹھے صبح کو, اور ماشاءاللہ اللہ نے ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے, وہ کیا ہے, آمنن فی سربہ, اس کی جان میں بے خوف ہے, اس کو کوئی خوف نہیں کہ کوئی دشمن مجھے قتل کرے گا, کوئی سانپ یہاں ہے وہ مجھے کاٹے گا, کوئی اور تکلیف ہے, پولیس میرے پیچھے پری ہوئی ہے, دشمن میرے پیچھے پری ہوئے ہیں, اکثر ہم میں سے ایسے کوئی خوف نہیں, جب صبح اٹھتے یہ نہیں کہ یہ کوئی شیر آ جائے گا کہ کوئی سانپ آ جائے گا, کچھ کوئی وہ خوف نہیں. معافن فی جسد ہی, اور اپنے بدن میں عافیت سے ہے, نہ کوئی بیماری, نہ وہ اندھا ہے, نہ وہ لنگرا لولا ہے, نہ کوئی اور تکلیف ہے, اللہ پاک نے ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہے. عنده قوت یومه, اس کے پاس اس کا ایک دن کا کھانا, اتنا اس کے پاس ہے وہ, یعنی ایک دن کا کھانا, فکأنما, جس کے پاس یہ ہو کہ بے خوف ہے اور اس کے بدن میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی الجھن نہیں ہے اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے, فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها, تو ایسے ہے کہ دنیا اس کو پوری مل گئی, اس کے تمام نعمتوں کے ساتھ اس کو دنیا مل گئی ہے. تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا ہو, اور یہ کتنے لوگوں کے پاس, لیکن پھر بھی شکایت ہی شکایت ہماری ہوتی ہے, کوئی اللہ کا شکر, یہ تو ایسی نعمتیں ہیں جن کو یہ تین چیزیں ملی, بے خوف ہو, اس کا بدن سلامت ہو, اور اس کو ایک دن, یعنی کہ پورا مہینہ کا کھانا, پورا مہینہ کا تنخواہ, ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے, تو یہ کہ پوری دنیا کی نعمتیں اس کو مل گئی ہے, لیکن کتنے لوگ اس پر شکر ادا کرتے, اور شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ پھر تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے. جو آدمی شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے, اور یہ عنده قوت یوم ہی, کہ ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہو, یہ ضروری نہیں کہ آدمی صرف یعنی ایک دن کا کھانا رکھے, ہفتے بھر کا کھانا رکھے، پورے مہینے کے گروسریز خریدتے ہیں رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سال کا سامان گروسریز وغیرہ آتا چاول میں جمع کر لیتا ہوں، پھر میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ آدمی انسان ہے تو یہ آدمی ضروریات زندگی حاصل کرے، چاہے ایک ہفتے کی گروسریز وغیرہ عام متن لوگ ایسے بھی خریدتے، وہ کتنے لوگ پورے مہینے کے خرید لیتے ہیں، تو یہ توکل کے بھی خلاف نہیں اور نہ یہ اللہ پر بھروسہ کے خلاف ہے. لیکن اس پر بھروسہ نہ کرے، خریدے سبب کے درجے میں لیکن بھروسہ اللہ پر ہو. یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ مجھے پورے مہینے کی تنخواہ نہیں چاہیے، ہر روز مجھے میری تنخواہ دو، ایک روز کے سامان میں خریدوں گا تو وہ میرے لیے کافی ہے. نہیں، آپ پورے مہینے کی تنخواہ لو، سال بھر کی تنخواہ لو، لیکن اس پر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود یہ اسباب کا ہونا یہ سنت ہے، اس کا اختیار کرنا مباح ہے، سنت ہے اس کا اختیار کرنا، لیکن اسباب کو ارباب بنانا یہ ہے حرام اور یہ ہے شرک. اور یہ ہم فرشتے نہیں، یہ ہے اللہ نے ہمیں فرشتے نہیں بنائے کہ ہم ایسے ہی، فرشتوں کو ہوا اور پانی کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں تو ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، کتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت. تو یہ تمام اسباب آدمی اختیار کرے لیکن ان پر بھروسہ نہ کرے. یقین اور بھروسہ اللہ، اور یہی امتحان ہے، وہ بہت باریک چیز ہے کہ اس کو استعمال کرو لیکن اس پر بھروسہ مت کرو. اس کے اور سمجھنے کے لیے شیخ عبد الفتاح ابو الغدہ، بہت بڑے حنفی عالم عرب کے شام کے، جو سعودیہ میں رہتے تھے اور ہمارے علماء اور ہمارے طریقے سے طور طریق سے بہت واقف، تو وہ تبلیغ جماعت والوں سے کہتے تھے خوب جماعت کا کام کرو لیکن تم خود خدا نہ بنو اور تم خود رسول نہ بنو. کیا مطلب؟ خدا کہ ہم ہدایت دیں گے لوگوں کو، کہ اللہ ہدایت، محنت تم کرو لیکن یہ مت سمجھو کہ ہماری محنت سے ہدایت پھیلے گی، ہدایت تو اللہ ہی، اگر محنت سے ہدایت پھیلتی تو ابو جہل بھی مسلمان ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محنت کون کر سکتا ہے، کہ جس اخلاص کے ساتھ اور جس فکر کے ساتھ، کوئی ایسی محنت نہیں. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، ورنہ اگر ہدایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوتے تو ابو جہل کو سب سے پہلے ہدایت دیتے. اب بلال کا نمبر کہاں آتا؟ بہت پیچھے اس کا نمبر آتا، حبشی غلام، اس کا نمبر کہاں آتا، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور اپنے طریقے سے کام مت کرو، رسول کے طریقے سے کام کرو. تو خود رسول نہ بنو کہ ہم اپنا طریقہ کو بنائیں گے، اللہ کے رسول کا طریقہ کو، دین کو پھیلانے میں اپنا طریقہ نہیں، رسول کا طریقہ. تو بہرحال اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے، مباح ہے، پوری اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اسباب کو ارباب بنانا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. اسباب پر بھروسہ نہ کرے، تو اسباب کو تو جمع کرے لیکن اسباب پر بھروسہ نہ ہو. جی.
وعن مقداد بن معدي كبير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. رواه الترمذي وابن ماجه.
جي حضرت مقداد ابن معد قرب رضي الله تعالى عنه فرماته کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ما ملو آدمی ویان شر من بطن، کہ نہیں بھرتا ہے آدمی کوئی بھی برتن زیادہ برا اس کے پیٹ سے، یعنی سب سے برا برتن کو بھرنا پیٹ ہے. مثلا یہ گلاس ہے، یہ بھی ایک برتن ہے، اس کو بھرنا اور پورا کے پانی اوپر سے گرے اور سب چیزیں خراب ہو جائے، یہ خراب ہے، برا ہے. اور اگر اس میں مثلا شہد ہو اور شہد آپ نے اتنا بھرا اور وہ سب میں پھیلا، تیل سب میں پھیلا تو کتنا نقصان ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ اپنے گاڑی میں پیٹرول بھرتے ہو اور اتنا بھرا کہ باہر تک بھی سب آ جائے اور پھر وہاں آگ بھی لگ سکتی ہے. آپ نے اپنے انجن میں آئل ڈالا اور اتنا آئل کے پورا باہر بھی نکل رہا ہے تو اس کا کتنا نقصان ہوگا. تو سب برتنوں میں بھرنے کے اعتبار سے سب سے برا برتن جو ہے بھرنے کا پیٹ ہے, پیٹ کو پورا بھرنا. جیسے کہ یہ گلاس کو پورا بھرنا, اگر یہ گلاس اتنا بھی نہیں کہ اوپر سے وہ پانی باہر گرے لیکن پورا بھرا ہوا تو یہ تھوڑا سا ادھر ادھر جانے سے پانی گرے گا. تو سب سے زیادہ برا برتن ہے بھرنے کے اعتبار سے وہ پیٹ ہے. معمل آدمی وعاء شر من بطن بے حسب ابن آدم, کافی ہے ابن آدم کے لیے, ابن آدم کو اتنا ہی بھرنا چاہے. اکولات کچھ لقمے, کچھ ذرا نوالے لے لے کھانے کھا لے, اور کتنے یقمن صلبہ کہ اس کی کمر جو ہے وہ سیدھی رہے. اب آدمی بہت بھوکا پھر وہ جھک جاتا ہے, وہ پہ آگے وہ جھک جاتا ہے کیونکہ بہت اس کو بھوک لگ رہی ہے, تو اتنا کھائے کہ وہ سیدھا رہ سکے, یعنی بہت کم. فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ, اگر اس کو زیادہ کھانا ہی ہو تو سب سے زیادہ کی حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. یہ سب سے زیادہ, یہ نہیں کہ آدمی ایسے کھائے, یہ سب سے زیادہ اس کی حد ہے. فَثُلْثُ طَعَامٍ, ایک تہائی جو ہے وہ کھانا ہو. وَثُلْثُ شَرَابٌ, اور ایک تہائی پانی ہو. وَثُلْثُ لِنَفَسِهِ, اور ایک تہائی اس کے سانس کے لیے, ہوا کے لیے جگہ چھوڑ. یہ سب سے زیادہ یہ ہے بزرگان دین جو ماہر ہے اس فن کے, انہوں نے بتایا یہ تو وہ زمانہ, یہ تو کمزوری کا زمانہ اب آیا. اس زمانے میں آدمی اتنا کھائے, مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین اصول بیان کیا کہ پیٹ بھر کے آدمی کھائے لیکن آنکھ بھر کے نہ کھائے. یعنی پیٹ تو بھر گیا لیکن آنکھ میں وہ سموسا بھی ہے وہ بھی مجھے کھائے, پیٹ تو بھر گیا. یہاں حدیث میں بتایا کہ پیٹ کو مت بھرو, یہ تو وہ زمانے کے لیے. جیسے کہ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ دین کو سمجھنے کے لیے ماہرین دین کے جو علماء راسخین ہیں, ربانیین ہیں, اور جن کو ہم بزرگان دین, جن کا رات دن کا معاملہ دین سے وابستہ ہو اور ان کو آخرت کے فکر, ان کو کتابوں کا مطالعہ وہ لوگ جانتے ہیں, تو ان کو پوچھو. تو مثلاً ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اس زمانے کے حکیم ڈاکٹر کی بات نہیں مانتے, وہ کہتے وہ پرانے زمانے کے جو بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر ہوتے تھے, بو علی سینا اور حکیم وہ اس زمانے کے بہت بہت بڑے حکیم, اور کتابوں میں ان کے نسخے پڑھے کہ مثلاً پیٹ میں اسہال کی ضرورت, لیکسیٹف کی ضرورت, تو اس زمانے کے حکیم اور ڈاکٹر کے وہ لیکسیٹف نہیں لیتا اس زمانے کے. تو اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی قبر کھودے اور تیار رہے. وہ اس زمانے کے لیکسیٹف لے گا تو وہ سیدھا قبر میں چلا جائے گا, مر جائے گا. تو اس زمانے میں ہم وہ دوا بھی نہیں پی سکتے. اس زمانے کے اعتبار سے جو ڈاکٹر اور حکیم ہو روحانی, ان کے بات پر چلو. جس کو ایک اور مثال, حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست اصول بیان کیا کہ دین میں ہمیں سادگی کا حکم ہے. ان البزازت من الایمان, سادگی جو ہے سمپلسٹی وہ ایمان میں سے ہے. تو یہ سادگی اگر حضور والے صلی اللہ علیہ وسلم والی سادگی آج کو اختیار کرے وہ مر جائے گا. اس زمانے میں اگر کوئی کہے کہ میں اونٹ پر سفر کروں گا, گاڑی میں سفر نہیں کروں گا, نہ ٹرین میں نہ پلین میں نہ کار سے, میں اونٹ ہی پر, وہ کیسے سفر کرے گا؟ حکومت بھی اس کو بند کر دیں گے راستوں اور فری وے پر وہ اونٹوں پر لے کے جائے گا تو کیا ہوگا اس کا؟ تو وہ سادگی آج نہیں چلے گی. اور اس وقت بھی جو شہر کی سادگی ہے گاؤں کی سادگی سے الگ ہے. گاؤں والے ایک ملک میں جو گاؤں میں رہتے ہیں اور جو شہر میں رہتے ہیں, اور ایسے ہی جو ایک ملک میں جو زیادہ دنیا کے اعتبار سے ترقی یافتہ ہے اور دوسرا ایک ملک جو کچھ پیچھے ہے دنیا کے اعتبار سے، دونوں کی سادگی میں فرق ہے. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جہاں تم رہتے ہو اور جس زمانے میں، 50 سال پہلے کی سادگی اور آج کی سادگی میں زمین آسمان کا فرق. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ جو کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کھایا جاتا تھا لوگ نہیں کھا سکے، وہ حالت اتنے بدل گئے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو آج کیسے وہ سب، تو اس وقت کی جو سادگی جو اچھے نیک لوگ سمجھتے یہ سادگی ہے، یہ سادگی پر عمل کرو تم عمل کر سکو گے اور آپ کو وہی ثواب ملے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان البزازۃ من الایمان والی سادگی ہے، آپ کو وہی ثواب ملے گا. اس کی ایک اور مثال آپ سے عرض کرو، ایک طالب علم مدرسہ کے شروع میں وہ آئے تھے میرے پاس دفتر میں اور کہا کہ ہمیں مدرسہ پورا 100% سنت کے مطابق چلانا چاہیے. میں نے کہا ہم بھی چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ تو انہوں نے کچھ باتیں کہی تو میں نے کہا اچھا پھر آپ ایسا کریں کل سے مدرسہ کی جو ٹوائلٹس ہے آپ استعمال نہ کریں، یہاں خالی میدان جنگل کافی ہے، آپ ٹوائلٹ کے لیے وہاں جایا کریں، وہی اصل سنت ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں میں جاتے تھے فارغ ہونے کو، ان کے گھروں میں کوئی ٹوائلٹ بنا ہوا نہیں تھا، فلش سسٹم اور ریفلیکٹ ٹوائلٹ اور ہائی ٹوائلٹ اور ٹائلز والا ٹوائلٹ کچھ یہ نہیں تھا، وہ باہر ہوتا تھا. تو آپ ایسا کریں، پھر اس کے بات سمجھ میں آئی. تو سنت کو پر عمل کرنا بزرگوں کا طریقہ دیکھو، بزرگ ان کو کہتے ہیں جو ہر وقت ان کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ کون سی دوا اس وقت آدمی کو لینی چاہے. تو ایسے ہی کھانے پینے میں جو آدمی اس حدیث پر، ظاہری حدیث پر جیسے سلفی لوگ کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے کہ پیٹ کو نہ بھرے، بلکہ اس زمانے جو آدمی ایک تہائی کھانا رکھے، ایک تہائی پانی اور ایک تہائی خالی، وہ بھی آدمی برداشت نہیں کر پائے گا. تو مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے بہت زرعی اصول بیان کیا کہ پیٹ بھر کے تو کھاؤ اس زمانے میں، لیکن آنکھ بھر کے مت کھاؤ. یعنی پیٹ بھر گیا ابھی اور بھی لالچ، یہ بھی میں کھاؤں وہ بھی میں کھاؤں، اتنا مت کھاؤ. اور بہرحال جو آدمی کم کر سکے بہت مبارک ہے وہ آدمی، اور کم کھانے ہی میں فائدہ ہے، لیکن اس میں بھی آدمی کو دیکھنا چاہیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو مثلا طالب علم ہوتے ہیں اگر وہ کم کھائیں گے دماغ بھی کمزور، بدن بھی کمزور، وہ کیا مطالعہ کر سکیں گے، وہ کیا بات سمجھ سکتے ہیں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پڑھتے تھے، ان کا والد اہتمام سے ان کے لیے اچھا کھانا کا انتظام کرتے تھے، مثلا مغزیات، بادام وغیرہ، پستہ وغیرہ، تو پھر آدمی کا دماغ اچھا ہوتا ہے، پڑھ سکتا ہے. تو طالب علم کے لیے وہ ضروری ہے. جو آدمی ایسے دکانوں میں کام کرتا ہے اور وہاں عورتوں سے اس کا تعلق، یہ بادام کھائے گا پستہ کھائے گا تو یہ کیا کرے، گناہ میں مبتلا ہوگا. اور وہ بھی طالب علم، وہ طالب علم جو اس کے عقل پھر کتابوں میں استعمال کرے اور خوب مطالعہ کرتا ہے اور زور دیتا ہے اس کے مغز پر بات سمجھنے کے، بات مسئلے کے تہ تک پہنچنے میں، تو پھر وہ اس کو کام میں آئے گا. تو ہر آدمی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کو الگ سے آدمی کو اس کا معاملہ کرنا چاہیے. جی
فقال أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا رواه في شرح السنة وروى الترمذي نحوه.
حضرت عمران رضی اللہ، ابن عمران رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، سمع رجلا یتجشع، ایک آدمی دکار لیتا ہے بیلچ، جو منہ سے ہوا نکلتی ہے، ایک پیچھے سے ہوا نکلتی ہے وہ بھی آواز آتی ہے، اس میں بھی بدبو ہوتی ہے، اور ایک آواز منہ سے آتی ہے اس میں بھی آواز ہوتی ہے اور اس میں بھی کبھی بدبو ہوتی ہے، اور بہت بری بدبو بھی ہوتی ہے. بعضی لوگ جو خاص کر رمضان شریف روزہ رکھتے ہیں جب بھی، اور خوب کھاتے افطاری کر کے، کتنے کتنے سموسے ٹھوستے ہیں اور کتنا کتنا اور سب کھاتے ہیں، اور پھر نماز میں وہ ڈکار لیتے ہیں اور کوئی فکر نہیں، اس کو روک جتنی بھی کی فکر نہیں، خوب اچھی طرح سے ڈکار لیتے، اور بیچارے پڑوس والوں پریشان ہوتا ہے، وہ اتنی اس کی بدبو آتی ہے تو پھر وہ بیچارہ پریشان، لیکن وہ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈکار لیتا ہے، وہ پھر اس کو پھر اس تکلیف ہوتی ہے. تو یہ آدمی نے ایسے ڈکار لی. فقال، اور یہ بھی دیکھو کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کتنا ادب تھا. ظاہر ہے کہ یہ رجلن جو ہے وہ صحابی تھے، تو نے یہ نہیں لکھا کہ صحابی، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں تھی، تو ایسے ہی لکھا رجلن، ایسے ہی اس کی روایت کی کہ ایک آدمی نے یہ ڈکار لی. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقصر من جوشائک، کم کر، روک، تھام لے اپنے ڈکار کو. تو آدمی کو ڈکار آئے تو یہ نہیں کہ پیٹ کھول، طبیعت کو پوری کھول کے ڈکار لے اور وہ زور سے وغیرہ. ایسے ہی جب آدمی اٹھتا ہے اور پھر وہ ابھی تازہ نہیں ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں پورا ایسے پھیلانا اور آواز نکالنا یہ مناسب نہیں، یہ مہذب آدمی کا کام نہیں ہے. یہ بالکل جو آدمی جن کے کوئی اخلاق، کوئی تربیت نہیں ہوئی ہو، وہ ایسے سب کام حرکت کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روکو اس کو. فَإِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آدمی جس کو سب سے زیادہ بھوک ہوگی قیامت کے دن، اطولهم شبعا فی الدنیا، جو سب سے زیادہ اپنے پیٹ کو بھرتا تھا دنیا میں، اور جو سب سے زیادہ یہاں کھایا کرتا تھا اور یہاں خوب پیٹ بھر کے کھاتا تھا، تو اس کو سب سے زیادہ بھوک لگے گی قیامت کے روز. یہ ایسا ہی ہے جیسے جنہوں نے اپنے آنکھوں کو کنٹرول میں نہیں رکھا دنیا میں، سب دیکھتے رہے، حرام دیکھتے رہے، سب بری خراب چیزوں کو دیکھتے رہے، قیامت کے دن یہ کہیں گے لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، آپ اے اللہ آپ نے مجھے کیوں نابینا اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں، آپ نے مجھے نابینا اٹھایا. تو یہ وہی ہے کہ وہ آدمی جنہوں نے اپنے آنکھوں کو دنیا میں نہیں صحیح استعمال کیا تو وہاں پھر وہ نابینا ہوگا، جنہوں نے یہاں پیٹ بھر کے کھایا سب سے زیادہ اس کو ان کو وہاں بھوک ہوگی. جی.
وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي.
حضرت کعب ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول ان لکل امت فتنتن، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے. فتنہ یہاں مصیبت نہیں جیسے ہم اردو یا گجراتی میں سمجھتے، فتنہ آزمائش، امتحان، ہر امت کے لیے میں نے کوئی امتحان رکھا ہے. وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ امتحان جو ہے وہ مال کے اعتبار سے ہے، کہ مال آدمی کمائے حلال کمائے، حرام نہ کمائے، آدمی حسب ضرورت کمائے، زیادہ نہ کمائے. آدمی آج لوگ نے اپنا صرف مشغلہ نہیں بلکہ اپنے ہابی بنایا پیسوں کمانے کو، ان کے پاس بہت کافی ہے، دو تین دکانیں ہیں، کتنا وہ کھائیں گے، کتنا وہ پیئیں گے، لیکن اور بھی موقع ہو اور بھی کماتے ہیں، اور بھی کماتے ہیں. حالانکہ جب کافی ہو جائے کمانے کا، پھر دین کے کاموں میں لگو، عبادت میں لگو، دین کی کوئی خدمت کرو، دین کا کام میں لگو. لیکن آدمی جو ہے وہ مال ہی کے پیچھے، اور اس کے اس آزمائش اور فتنہ اور ٹرائل جو ہے مال کا، پھر آدمی آگے حلال اور حرام کو بھی نہیں دیکھتا، پھر آدمی اپنی نمازوں بھی وہ جماعت سے نہیں پڑھتا، یا جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے خشوع خضوع دھیان والی نہیں، اس کو ہر وقت جو ہے اپنی دنیا کی فکر ہوتی ہے. ایک مرتبہ عصر کی نماز میں اختلاف ہوا مصلی و امام میں کہ تین رکعت ہوئی یا چار رکعت، اب سب جگرے چل رہے، تو ایک آدمی نے بہت ہی یقین اور رسوخ کے ساتھ کہا کہ صرف تین رکعتیں ہوئی، اتنا اس نے رسوخ کے سب نے ان کی بات مانی، اور وہ بظاہر دیندار نہیں تھے، دنیا دار تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے اتنا یقین، کہا میری چار دکانیں ہیں اور عصر کی نماز میں ایک ایک دکان ہر رکعت میں حساب لگاتا ہوں، تو آج صرف تین دکانوں کا حساب ہوا اور امام نے سلام پھیر دیا تو تین ہی رکعت ہوئے، چار نہیں ہوئے. تو یہ ہے دنیا جو ہے وہ نماز کو بھی دنیا بناتی ہے اور نماز کو بھی دکان بناتی ہے. آدمی دنیا نماز میں ہوتا ہے اور امان الحفیظ کہاں کہاں خیالات پہنچتے ہیں. کبھی آدمی بیت الخلا میں ہوتا ہے, کبھی آدمی کوئی اور کام کرتا ہے, کبھی آدمی کہاں پھرتا ہے. ایک چار رکعت والی نماز میں آدمی پوری دنیا میں اور دنیا بھر والوں کے کام, کتنے آدمی پرابلم سالو کرتا ہے نماز میں, کہ یہ وہ سوچتا ہے اور شیطان اس کو ایسا اس میں منہمک کرتا ہے کہ تمام چیزیں اس کی تفصیل کے ساتھ وہ سوچتا رہتا ہے. تو یہ ہے آزمائش, یہ دنیا ایک آزمائش ہے. ہاں تو یہ مال جو ہے وہ ایک آزمائش ہے اس امت کے لیے. بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو اس کے روزی کفاف ملے, کافی ملے, اور وہ یعنی اس پر صبر کرتا ہے, قناعت کرتا ہے, اور اس کا دماغ, اس کا دل, اس کا بدن دین کے کاموں میں لگاتا ہے. بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی. اور ماشاءاللہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں, بہت سے ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا, اور بلکہ علماء کے لیے عام متن اللہ نے ایسے بنایا کہ ان کو دنیا کمانے کی ضرورت بھی نہیں. لوگ جو ہے قوم ان کی ضرورتیں پوری کر دی, مکان دیتے ہیں, تنخواہ دیتے ہیں, اور وہ اتنا کہ کفاف ہوتا ہے, وہ ان کے لیے کافی. جو آدمی اس پر صبر کرتا ہے اور پھر دین ہی کا کام کرتا ہے تو وہ آدمی بہت مبارک, بہت خوش قسمت ہے. جی.
وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجاء بابن آدم یوم القیامۃ کأنه بدر فیوقف بین یدی اللہ فیقول له اعطیتک وفولتک وانعمت علیک فما صنعت فيقول يا ربي جمعته وتمرته وتركته أمام ما كان فارجعني آتك به كله فيقول له أرني ما قدمت فيقول ربي جمعته وتمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به كله فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار رواه الترمذي وضعفه.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یجاء ابن آدم یوم القیامہ, لایا جائے گا ابن آدم قیامت کے دن, وہ پیشی اس کی ہوگی, فرشتے ان کو لے آئیں گے. جیسے کہ یہاں کورٹ میں وہ آدمی جو مجرم ہوتا ہے وہ پولیس ان کو لے کے ڈاکس میں کھڑا کرتے ہیں, ایسے فرشتے آدمی کو لے آئیں گے اللہ کے سامنے یوم القیامہ. کأنہ بزجن, اور یہ ایسا ہوگا جیسے کہ بکری کا بچہ جس کو انگلش میں کڈ کہتے ہیں, KID بکری کا بچہ, یعنی بالکل کمزور, جو ابھی پیدا ہوا, جو اپنا کچھ کام خود نہیں کر سکتا ہے, وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے, بہت کمزور ہوگا, یعنی بہت انکساری کے حالت میں, بہت ضعف کے حالت میں وہ کھڑا ہوگا. فیوقف بین یدی اللہ, وہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. فیقول له, اس سے کہا جائے گا, یا خود اللہ خود فرمائیں گے بزبان قال یا بزبان حال, یا فرشتوں سے اللہ کہلوائیں گے, اعطیتک, میں نے تمہیں دنیا میں بہت دیا, سب اپنی نعمتیں اللہ تعالی گنوائیں گے, یہ بھی میں نے دیا, وہ بھی میں نے دیا, بدن بھی دیا, آپ کے بدن کو سلامت بھی رکھا, یہ سب نعمت. وخولتک, اور میں نے طرح طرح کی نعمتیں آپ پر برسائی, اور ہر قسم کے ہر طرف سے نعمتیں آپ پر میں نے برسائے اور جمع کیے. وانعمت علیک, اور میں نے آپ پر بہت انعام کیا. یہ تین الفاظ, اعطیتک, خولتک, انعمت علیک, یعنی اللہ اپنی سب نعمتیں گنوائیں گے. فما صنعت, تیری کارگزاری کیا ہے, تو نے کیا کرا ان تمام چیزوں میں. فیقول, یہ کہے گا, ربی, اے میرے اللہ, جمعتہ, میں نے اس کو جمع کیا, خوب میں نے, آپ نے مجھے 100 دیا, میں نے اس کا 1000 بنایا, 1000 سے میں نے 10000 بنایا, 10000 سے میں نے 100000 بنایا, ایک میرا مکان تھا میں نے 2 مکان بنائے, ایک دکان تھی میں نے 10 دکانیں بنائے, میں نے بہت اس کو کیا. وثمرتہ, اور اس کو بہت پھیلایا, پھر میں امپورٹ ایکسپورٹ ٹریڈ بھی کرتا تھا, پھر میں پوری دنیا میں جاتا اور میں نے بہت کمایا. وترکتہ اکثر مکان, اور جتنا تھا, جتنا میرے باپ نے میرے لیے چھوڑا, اس سے بہت زیادہ میں نے اس کو چھوڑ کے میں آیا دنیا سے, یعنی جب میں نے اپنے ہوش سنبھالا اور اپنا کام شروع کیا تو میرے پاس 100000 تھا, اب چھوڑا تو 10 ملین چھوڑ کے آیا, یعنی میں نے بہت اس کو بڑھایا. فرجعنی آتی کبھی، اور وہ جانے گا کہ یہ تو یہاں کچھ بھی نہیں، آپ مجھے واپس بھیجے دنیا میں، میں اس کو لے کے آتا ہوں، آتی کبھی کلی، سب کے سب لے کے میں آتا ہوں. فیقول، اللہ فرمائیں گے لہو ارینی ما قدمت، وہ بات سب چھوڑو تمہاری، وہ میں نہیں پوچھتا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم کیا لے آئی یہاں، آگے تم نے کیا بھیجا. اور آدمی کی عادت ہے جب اس کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے تو وہی پرانی بات بار بار لوٹاتا ہے، پھر وہ کہے گا فیقول ربی جمعته وثمرته وتركت اكثر ما كان، میں نے اس کو بہت جمع کیا، بہت پھیلایا اور بہت زیادہ اس کو بنایا. فرجعنی آتی کبھی کلی، آپ مجھے اجازت دے میں واپس چلا جاتا ہوں اور سب کے سب لے کے آتا ہوں. فاذا عبد لم يقدم خيرا، پھر جب ایسا بندہ ہوگا جس نے بھلائی کوئی آگے نہیں بھیجی، اس کا مال اس نے سب دنیا میں چھوڑا دی اچھے کاموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، اور مثلا مدرسہ مسجد میں بیواؤں کے یتیموں کے کوئی بھی اچھا کام اس نے کچھ اچھا کام نہیں کیا، صرف جمع کرتا رہا، تو اس نے کوئی بھلائی اچھا نہیں بھیجی. فیمضی به الی النار، تو اس کو آگے جہنم کی طرف وہ لے جائیں گے اور ڈالیں گے. اس میں یہ یاد رکھو، یہ سب باتیں ہوگی وہ حلال میں، وہ یہ سب حساب ہوگا، حرام میں عذاب ہے، حرام میں حساب نہیں ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا وغیرہ، وہ تو حرام میں عذاب ہوگا، حلال میں یہ سب حساب ہوگا. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ غریب لوگ 500 برس مالداروں سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ان کا حساب کتاب کچھ بھی نہیں، مختصر تھوڑا بہت، تو انہوں نے حساب کتاب ان کا ہو گیا، وہ چلے جائیں گے. اور یہاں مالدار لوگ کو حساب، اور یہ بھی وہ مالدار جو دیندار تھے اور جو اپنے پیسوں کو صحیح کماتے بھی تھے خرچ بھی کرتے تھے. تو آدمی کا اللہ نے دنیا میں بھیجا پیسوں کمانے کے لیے نہیں، جس کو اللہ نے، اور یہ بھی یاد رکھو جو آدمی جس کو اللہ خود دیتا ہے، تو وہ آدمی ایسے حساب میں پریشان بھی نہیں ہوگا. روایات میں آتا ہے غریب صحابہ فقرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یہ مالدار صحابہ جو ہیں وہ یعنی ہماری جیسے نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب جو کام ہم کرتے وہ بھی کرتے، لیکن وہ مالدار ہے، صدقہ دیتے، حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، جہاد میں جاتے، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس نہیں، تو ہم سے یہ سب کام نہیں ہو پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا کام بتاتا ہوں کہ اس کو کرو ہر نماز کے بعد، آپ اور آپ یہ مالدار صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکل جاؤ گے، بڑھ جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمی ان کو سکھائے، لیکن اس زمانے کے مالدار بھی ایسے تھے، چھوڑی دن میں ان کو معلوم ہوا کہ یہ غریب صحابہ بھی یہ کرتے، تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. پھر وہ فقیر صحابہ آئے اور کہا کہ انہوں نے بھی اب شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اللہ جس کو دے تو وہ الگ بات ہے. اور آدمی جو ہے وہ مالدار بنے، پھر وہ حساب ہے اس میں، تو آپ سے اللہ تعالی نے کتنا فضل فرمایا جو آدمی مالدار ہوتا ہے اور یہ دعا کا اہتمام کرے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ میرا حساب بہت آسان کرنا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہوں نے پوچھا حساب یسیرا کیا ہے؟ آسان یعنی امتحان کا پرچہ بہت آسان. تو وہ امتحان کا پرچہ بہت آسان کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ایسے ہی دیکھیں گے نام اعمال، فرمائیں گے جاؤ چلو جنت میں چلے جاؤ. جس کو ہمارے شیخ نے بہت اس کی تعبیر اچھی تعبیر کی کہ جیسے یہ ایئرپورٹ پر آتے ہیں اور کسٹمز ہوتا ہے، تو جو آدمی گرین لائٹ میں سے چلا جائے، کوئی سوال کچھ نہیں، سامان نہیں کھولتے، کچھ نہیں پوچھتے، تو یہی یہ دعا پڑھنے سے قیامت کے دن آدمی گرین لائٹ میں سے چلا جائے گا، وہاں ریڈ لائٹ میں نہیں کہ وہاں پھر اپنا سامان کھولتے، سوال کرتے، ٹیکس لگاتے، کچھ نہیں. تو یہ دعا کا اہتمام بہت ہونا چاہیے، اللہم حاسبنا حساب یسیرا، کہ آدمی بہت آسانی سے نکل جائے. اور یہ جو یہ آدمی کہے گا کہ یا اللہ مجھے پھر واپس دنیا میں بھیجو، یہ ایسے ہی جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالی کا پاک ارشاد ہے کہ کیا ہے قیامت کے دن 18ویں سپارے میں،
كلا إنها كلمة وقائلها.
قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركته. قال كلا إنها كلمة هو قائلها. یہ صرف ایک کلمہ ہے اور اللہ جانتا ہے. یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے, ایک اشکال ہوتا ہے کہ آدمی 50-60-70 سال کی زندگی گزارتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے جنت میں جہنم میں جاتا ہے. تو عقلاً یہ ہے کہ 70 برس کام کیا تو 70 برس اس کا ثواب ملنا چاہے یا 70 برس اس کا گناہ بھگتنا چاہے. کیوں ہمیشہ خالدین فیہا, کیوں ہمیشہ جنت میں جاتا ہے کیوں ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی اگر 10,000 سال بھی جیتا تو بھی یہ نیکی ہی کرتا, اس لیے یہ ہمیشہ جیتا ہمیشہ نیک کام کرتا تو اس لیے اس کے لیے جنت ہے. اور جو آدمی برا کام کرتا ہے اور بری موت مرتا ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اگر ہمیشہ جیتا ہمیشہ جہنم والا کام کرتا, اس لیے ہمیشگی اس کے لیے جہنم ہے. اور یہ ہے کہ پھر آدمی جو ہے وہ وہاں چاہے گا کہ میں واپس جاؤں دنیا میں اور وہ پھر اپنے نیکی کو سب لے کے آؤ. اللہ کلا انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ تو صرف ایک بات ہے, ہمیں معلوم ہے کہ تم جتنے بھی اگر تمہیں 100 مرتبہ موقع ملتا تم وہی کام پھر کرتے. تو یہ ہے کہ آدمی اس سے یہ سبق لینا چاہے کہ آدمی آخرت کی تیاری کرے اور آخرت میں بھیجے اور اس اعمال کو آخرت میں بھیجے. آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدمی اسٹیشن پر کھڑا ہو اور اس کی زندگی کی ٹرین جا رہی ہے اور اس میں سامان بھرنا ہے. تو آدمی اگر سامان نہ بھرے تو پھر اس کی ٹرین خالی جاتی ہے. اگر وہ سامان کو گناہوں سے بھرتا ہے تو یہ سام بچھو آگ اس میں بھرتا ہے, اور اگر اچھے کام کرتا ہے تو وہ اپنے ٹرین میں باغات اور آخرت کی نعمتیں اور وہاں کی راحتیں سب وہاں آگے بھیجتا ہے. اور جب اس کے ٹرین ختم ہو جاتی ہے, مثلا اس کی عمر 50 سال 50 ڈبے اس نے وہ ٹرین کے گئے, آخر میں یہ بھی ٹرین میں بیٹھ جائے گا اور وہاں قبر میں یہ پہنچے گا اور جو اس نے آگے بھیجا پوری زندگی میں وہ سب اس کو وہاں ملے گا. اگر خالی ٹرین جانے دی کوئی عمل نہیں کیا تو اس کو سب کچھ نہیں ملے گا. اگر اس نے برائی بھیجی تو وہ سب وہاں برائی پہنچے گی, اس نے اچھائی بھیجی تو اس کو سب اچھائی ملے گی. اور اگر اس نے نیک کام کیے لیکن اس نے پھر اس کا احسان جتایا یا اس لوگوں میں مشہور کرایا, میں نے یہ کام کیا میں نے وہ کام کیا میں ایسے کرتا ہوں, تو گویا کہ وہ ترین نے پھر وہ سب اس کے سامان آف لوڈ کیا اور قبر میں وہ نہیں جائے گا, وہ کچھ اس کو نہیں ملے گا. تو آدمی کو سوچنا چاہے کہ پوری زندگی ہر سیکنڈ میری آخرت کی ٹرین جا رہی ہے, میں کیا اس میں بھر رہا ہوں, اچھائی برائی یا خالی جانے دے رہا ہوں, اور جو اور موقع پھر نہیں ملے گا. وہ جیسے کہ ماں کا بچہ اگر پیدا ہوا اور وہ بچہ جو ہے وہ یعنی صحیح نہیں بنا, اس کے ہاتھ پاؤں صحیح نہیں بنے, پوری دنیا کے ڈاکٹر اور گائنیکولوجسٹ وہ بچے ماں کے پیٹ میں پھر داخل نہیں کر سکتے کہ وہ اچھا بن کے پھر دنیا میں آئے. ایسے جو آدمی آخرت کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں بنا, اس نے آخرت کی تیاری صحیح نہیں کی, اس کے ایمان اس کے اعمال معاملات معاشرت کو درست نہیں کیا اور یہ ایسے ڈیفارمڈ گیا قبر میں, تو پوری دنیا کے اولیاء اور اصفیاء اور رتقیاء اس کو واپس نہیں لے آ سکتے کہ پھر سے یہ زندگی گزارے اور پھر جائے. کلا انہا کلمت ہوا قائلہا, وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ نے یہ ایک موقع دیا اور اس کو آدمی کو صحیح استعمال کرنا چاہے. جی.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يسال العبد يوم القيامه من النعيم ان يقال له الم نصحك جسمك ونروك من البارد وافطر مني.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یسأل العبد, سب سے پہلی چیزوں میں جو بندہ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن, من النعیم, جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی. یہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے. تو انہوں نے کچھ کھجوریں پیش کی جس میں کچی پکی سب قسم کے کھجوریں تھی، ٹھنڈا پانی وغیرہ، اور سب بہت بھوکے بھی تھے اس سے پہلے، کھایا پیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں سے تم سے پوچھا جائے گا. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم اتنے بھوکے تھے تو بھی؟ فرمایا ہاں، یہ تمام نعمتوں سے. اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مجھے خواہش ہوتی کوئی خاص چیز کھانے کی، کبھی مچھلی کھانے کا جی ہوتا ہے، کبھی کوئی اور بریانی کھانے کو جی ہوتا ہے، تو جب مہمان آتے ہیں تو اس دن میں پکواتا ہوں، کیونکہ جو مہمان کو کھلاتے اس میں حساب کتاب نہیں. اور یہ بھی یہ دعا جو آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، تو جو کھایا پیا اس میں کوئی حساب کتاب نہیں. تو آدمی کو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہے، ورنہ ہر چیز سے ایک ایک نعمت سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے اس نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، کتنے پھر میری اطاعت اور فرما برداری، میری عبادت کی جو میں نے آپ کو کتنا کتنا، اور آج ہمیں کیا کمی، کوئی چیز کی کمی نہیں، کتنے آرام سے ہم رہتے، کھانے پینے کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کتنا اللہ پاک نے دیا. تو ان نعمتوں کا کیا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کہ ہم تو شکر بھی نہیں ادا کرتے. اکثر میں نے دیکھا بہت اہتمام سے کچھ کبھی کرتا ہوں کہ کھانے کے بعد تقریباً کوئی دعا نہیں پڑتا، اور الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کوئی دعا نہیں پڑتا. تو یہ اللہ کی تمام کپڑے پہنتے، آپ خود سوچے کھانے کے بعد تو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ نہیں میں دعا پڑھتا ہوں، لیکن کپڑوں پہننے کے بعد کون دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ما عواری بھی عورتی، الحمدللہ الذی کسانی ہذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جس سے تمام آدمی کے گناہ معاف ہوتے اگلے پچھلے. ہم میں سے ہے کوئی جو کہہ سکتے میں دعا پڑھتا ہوں؟ یہ جب میں ٹوپی پہنتا ہوں، موزے پہنتا ہوں، کپڑے کرتا پہنتا ہوں، اور جب آدمی یہ تمام یہ کپڑوں پہننے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، اور جب آدمی اٹھتا ہے صبح کہ اللہ نے میٹھی نیند عافیت سلامتی کی، کون پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا؟ یہ اکثر جو ہے یہ تمام چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. تو آدمی کو ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے. تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ یہ تمام نعمتیں جو ہیں، یقال له الم نصحی جسمک، کہ تیرا جسم کو ہم نے سلامت صحیح تندرست رکھا، ونروک من الماء، اور آپ کو پلایا پانی میں سے. تو اور پانی پینے کے بعد وہ آدمی سوچے کون ہے وہ جو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی سقانی عذباً فراتاً، اگر میں پوچھوں کون کیا ہے دعا کھائے پانی پینے کے بعد، سب کو یاد ہوگی فوراً، سب کے ہاتھ اٹھیں گے اور سب کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد فوراً میں پوچھوں کون پڑھتا ہے تو شاید کسی کا ہاتھ نہیں اٹھے گا. آپ سوچے کہ ہم یہ دعا پڑھتے اور پانی کتنی بڑی، سب سے زیادہ یہ تمہارے پیپسی اور کوک اور اسپرائٹ اور جو بھی ہو اس سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت پانی ہے، اور یہ تمہارے پیپسی اور کوک بھی پانی ہی سے بنتا ہے، لیکن پانی کی قدر ہم نہیں کرتے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی. تو جو اللہ نے کھلایا پلایا اللہ کی ان نعمتوں کے، کم از کم زبانی تو شکر ادا کریں، اور اصل تو یہ کہ جسمانی بھی شکر ادا کریں، اور کم سے کم زبانی کم سے کم تو شکر ادا کریں. جی.
عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فرواه الترمذي وقال هذا حديث غريب.
اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نہیں ہٹ سکے گا ابن آدم اس کے پاؤں، یعنی وہ آگے جا ہی نہیں سکے گا، اس کے پاؤں وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکیں گے قیامت کے روز، جب تک کہ پانچ چیزوں کا جواب نہ دے. یوم حتی یسأل عن خمس، پانچ چیزوں سے اس سے پوچھ ہوگی، اس کو جواب دینا پڑے گا. عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے اس نے عمر کہاں گزاری، ایک ایک سیکنڈ عمر کے اس نے کہاں گزاری. ایک بادشاہ تھے اور اس کا موت کا وقت قریب آیا، تو اس نے اعلان کیا کہ جو آدمی میرے قبر میں پہلی رات میرے ساتھ رات گزارے گا تو اس کو آدھی مملکت ملے گی.
اس نے پہلے اپنے سب اولاد کو جمع کیا, پوچھا کہ آپ کرو گے جو میں کہوں؟ تو کہا پوری زندگی ہم کرتے رہے, آپ بتائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں تو یہ اعلان کرنا کہ کون آدمی میرے قبر میں پہلی رات سونے کو تیار ہوگا. اب لوگ قبرستان سے اتنا ڈرتے ہیں, جہاں میت کس کمرے میں رکھے ہوئے لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں, اور جب وہ قبر کو وہ میت کو لے گئے قبرستان میں دفنا دیا پھر بھی لوگ ڈرتے اس کمرے میں جانے کو کہ یہاں وہ مرا, یہاں اس کی لاش تھی وغیرہ. تو بہرحال لوگ اتنا ڈرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں, اور کہا کہ یہ اعلان کرنا کہ اس کو آدھی میری مملکت ملے گی. تو ایک بہت غریب آدمی جس کے پاس صرف ایک کھپا تھا, ایک یہ کیا کہتے گھاس کاٹنے کے وہ کیا سکر, ہاں گھاس کاٹنے کی سکر, اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ہینڈل اور وہ بلیڈ. تو وہ آدمی جو گھاس کاٹتا تھا گھاس کو جمع کرتا بیچتا, اس کو دو روٹی ملتی, کھاتا پانی پیتا سو جاتا غریب آدمی. اور اس نے کہا یہ تو موقع ہے کہ میں سب سے مالدار آدمی بن جاؤں, میرے پاس آدھی مملکت آئے گی, دوسرے لوگ وہ تقسیم ہوگی بادشاہ کے اولاد میں, میں بادشاہ بن جاؤں گا. وہ تیار ہوئے تو وہ سوئے. یہ تو ایسے قصہ سبق اس کا بہت زبردست ہے. تو منکر نکیر آئے کی قبر میں اور دیکھا کہ آج تو دو گاہک ہے, ہمیشہ ایک ہی آدمی ملتا ہے, آج تو دو کسٹمرز ہیں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس سے ہم شروع کریں. تو یہ مشورہ ہوا کہ جو مر گیا وہ تو نہیں بھاگے گا, لیکن یہ جو زندہ ہے یہ بھاگ جائے گا, تو پہلے اس سے شروع کریں. تو اس کو پوچھا یہ تمام سوالات کہ تو کیا تو نے کمایا, کیا تیرے پاس, اور ہر آدمی کی عادت ہوتی جتنا اس کے پاس وہ دوسروں کو دیکھ کے کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. کہا نہیں کچھ بھی تو ہوگا تیرے پاس. آخر میں اس نے کہا یہ کھپا تھا اور ایک رسی تھی گھاس کو باندھتا اور جا کے بیچتا. تو کہا کہ رسی کو ایک طرف چھوڑو اور یہ تمہارا کھپا جو ہے اس کے دو حصے ہیں بلیڈ اور ہینڈل, بلیڈ کو ابھی چھوڑو, ہینڈل یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اب بیچارہ پریشان, کتنے برس پہلے 35-40 سال پہلے اس نے کہیں سے بنایا. تو بہت سوچا, پسینہ پسینہ ہو گیا. پھر اس کو یاد آیا کہ کوئی جنگل میں سے میں جا رہا تھا اور کوئی درخت کی شاخ میں سے میں نے اس کو بنایا. پوچھا وہ کس کی زمین تھی, وہ کس کا درخت تھا, آپ کو اجازت تھی کہ وہ آپ وہاں سے لیتے؟ پھر یہ جو آپ نے بنایا تو آپ نے کوئی ہتھیار بھی تو استعمال کیے ہوں گے, کوئی آلے ٹولز اس کو بنانے میں, تو وہ کہاں سے تو تم کو ملے؟ تو اس میں پوری صبح ہو گئی. صبح کو ہوئی سب لوگ نے وہ لال کاپٹ ریڈ کاپٹ اس کے کہ تو بادشاہ بن گیا آدھی مملکت. تو اس نے نہیں ربا مجھے تو یہ نہیں چاہے کہ ایک ہینڈل میں جواب نہیں دے سکا, آدھی مملکت میں جا کے جواب دوں گا, یہ کیسے مجھ سے ہو سکا؟ تو آدمی چاہتا ہے کہ دنیا بہت اس کو, لیکن وہاں سب جواب دے دے. تو یہ تمام آدمی کو پانچ چیزوں سب کہ کہاں سے تم نے عمر کہاں تم نے گزاری, اور خاص کر عمر میں ایک چیز جس کے طرف خاص وہ سوال ہوگا, وعن شبابہ فیما ابلا, کہ اپنی شباب کو اپنی جوانی کو کس چیز میں آپ نے اس کو پرانا کیا. فیما ابلا ابلا کہ جیسے کہ کوئی نیا کپڑا ہے اور اس کو پرانا آدمی کر دیتا ہے. تو آدمی جوان ہوتا ہے جیسے کہ نیا کپڑا, بالکل نیا آدمی ہوتا ہے, کیسے اس کی طاقت, کیسے اس کی جوش, کیسے اس کے ہر چیز, اور پھر وہ اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے, یہ سب اس کی طاقت, اس کی خوبصورتی, یہ بھی سب اس کے ساتھ ختم ہو جاتی. تو تم نے تمہاری جوانی کہاں گزاری؟ سب سے قیمتی چیز جو وقت زندگی کا جوانی کا وقت ہے. تو آپ لوگ بہت شکر ادا کریں اور اس کی قدر کریں کہ آپ کی جوانیوں کو اللہ نے حدیث کے درس میں, قرآن کے درس میں, ایسے اچھے کاموں میں, نمازوں کی پابندی ہے اکثروں کی, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. ورنہ ہم سب جانتے غیر تو غیر مسلمان جوان جو ہے کہاں ان کی زندگی گزر رہی ہے, لڑکے لڑکیاں کیسے کیسے یونیورسٹیز میں کیا کیا خرابیاں نہیں, جو دوسری جگہوں پر اللہ نے کتنا. تو قدر کریں, شکر ادا کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں, اپنے وقت کو صحیح گزارے. اللہ نے یہ بہت سنہری جگہ موقع دیا, تو جوانی خاص موقع ہے. فی ما فی ما وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، اور اس کا مال کے کہاں سے کمایا، حلال ہے حرام ہے. یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم جنبنا الحرام حیث کان وعین کان وعند من کان. تو اللہ حرام سے بچائے، تو مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں کم سے کمایا، حلال طریقے سے حرام طریقے سے تم نے کمایا. وفیما انفقہ، اور صرف کمانا کافی نہیں، صحیح طریقے سے پھر اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا یہ بھی اور مشکل کام ہے، کہ آدمی کمائے تو صحیح لیکن اس کو صحیح جگہ پر پھر خرچ بھی کرے، بخل بھی نہ کرے، خرچ کرے، جو مقدار فرائض کے زکوٰۃ وغیرہ وہ ادا کرے، قربانی کرے، قربانی فرض ہو، حج کرے، حج فرض ہو، اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور وہ بھی جائز حلال حرام جگہوں میں خرچ نہ کرے. وماذا عمل فیما علم، اور یہ بھی بہت ایک بڑی چیز ہے کہ جو تم نے سیکھا اس میں تم نے عمل کیا کیا. آج تو شوق ہے کہ زیادہ ہم پڑھے، عالم حافظ بھی بنے، پھر ہم تلاوت کرتے، حفظ کا حق ہے کہ آدمی تلاوت کرے، عالم بنے پھر عالم کے بعد پھر اس کا حق ادا کیا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ علم کا حق یہ ہے کہ جتنا تم نے پڑھا کم از کم ایک آدمی کو اتنا پڑھا دو، دوسرے کو ایک آدمی کو کم سے کم اس کو پڑھاؤ. تو یہ جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے کیا عمل کیا، دوسروں تک کتنا پہنچایا. آدمی پھر عالم بنتا ہے پھر اس کا حق ادا کرتا نہیں، مفتی بنتا ہے پھر وہ مفتی کا افتا کا حق ادا کرتا ہے نہیں، قاری بنتا ہے. علم زیادہ حاصل کرنے کا شوق تو ہے لیکن اس کے بارے میں جتنا زیادہ کمایا علم اتنا زیادہ اس کی ذمہ داریاں بھی ہے، وہ بھی ادا کرے. تو یہ بھی بہت اہم ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.